اختلاط کے فوائد۔ جاننا چاہیے کہ دین و دنیا کے جو مقاصد اختلاط سے حاصل ہوتے ہیں وہ اذلت سے فوت ہو جائیں گے، یہی اذلت کے نقصانات ہیں۔ اختلاط کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا علم حاصل کرنا، علم سکھلانا، ادب سیکھنا، ادب کی تعلیم دینا، انس پانا، دوسروں کا انیس بننا، قریب و بعید کے حقوق کی ادائیگی سے ثواب پانا، توازن اور انکساری کا عادی ہونا، حالات کے مشاہدے سے تجربات حاصل کرنا اور عبرت پانا وغیرہ۔ ذیل میں ہم ان فوائد کی الگ الگ تشریح کریں گے۔ پہلا فائدہ، تعلیم و تعلم۔ اختلاط کا ایک اہم فائدہ تعلیم و تعلم ہے۔ اذلت سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تعلیم و تعلم کے لیے اختلاط بہت ضروری ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے علم کے بے شمار فضائل لکھے ہیں، ان سے ثابت ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور لوگوں کو علم سے فیضیاب کرنا بھی عبادت ہے۔ علوم کیونکہ بے شمار ہیں، ان میں بعض علوم مستحب ہیں اور بعض واجب اور فرض، اس لیے یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ واجب علوم کا سیکھنا ہی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اذلت کی بنا پر اس فرض کی بجا آوری میں کوتاہی کرے گا، گناہگار ہوگا، لیکن اگر اس نے فرض علوم کی واجب مقدار سیکھ لی، اب وہ اپنے طبعی رجحان کے باعث گوشہ نشین ہونا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ وہ تحصیل علم میں مزید وقت لگائے۔ صلاحیت اور قدرت کے باوجود شرعی اور عقلی علوم حاصل نہ کرنا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اسی لیے ابراہیم نخعی وغیرہ اکابر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم حاصل کرو، پھر اذلت اختیار کرو۔ اذلت عالم ہی کو زیب دیتی ہے۔ اگر کسی شخص نے عالم بننے سے پہلے ہی اذلت اختیار کی، وہ اپنے اکثر اوقات سونے میں یا لا یعنی امور میں فکر کرنے میں صرف کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ زبان سے وظائف پڑھتا رہے اور اعضائے بدن کو عبادات میں مشغول رکھے، لیکن قلب پر قابو رکھنا اس کی طاقت سے باہر ہوگا۔ شیطان لعین اپنے ہتھکنڈوں سے لیس ہو کر ان راستوں سے، جن کی اس جاہل اذلت نشین کو خبر بھی نہ ہوگی، اس کے باطن میں گھسے گا اور طرح طرح کے فریبوں سے اس کے عزل باطل کر دے گا، اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ اس کی تمام کوششیں ضائع چلی گئی ہیں۔ علم دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ عوام اور جہلا کی اذلت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ عوام اور جہلا سے میری مراد وہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ تنہائی میں عبادت کس طرح کی جاتی ہے اور یہ کہ خلوت کے آداب کیا ہیں۔ انسان کا نفس بیمار کی طرح ہے۔ اگر بیمار کو مشفق ڈاکٹر کا علاج میسر نہ ہو اور وہ خود بھی ڈاکٹروں سے ناواقف ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے مرض میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوگا۔ نفس کا حال بھی یہی ہے۔ اگر صاحب نفس خود عالم نہیں، تو اسے اصلاح کے لیے عالم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تنہائی اس کا علاج نہیں ہے، تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے، بشرط یہ کہ استاد اور شاگرد کی نیت صحیح ہو۔ اگر علم سے ان کا مقصود عزت و جاہ کا حصول ہو، یا یہ خواہش ہو کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کے متبعین و مریدین کی تعداد زیادہ ہو، تو یہ نیت فاسد اور گمراہ کن ہے۔ اس پر ثواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ علم کے ضیاع اور دین کی تباہی پر بھی کہیں اجر ملتا ہے؟ ہم کتاب العلم میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں ہمیں علم اور اذلت کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس زمانے میں علماء کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے دین کی سلامتی کی خاطر اذلت اختیار کریں، کیونکہ اب نہ اللہ کی خوشنودی کے لیے استفادہ کرنے والے رہے اور نہ وہ طلبہ رہے جو علم کے ذریعے تبلیغ دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ مدارس آباد ہیں، علم کی مجلسوں میں ہجوم نظر آتا ہے، مگر یہ سب حقیقی علم سے دور سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور قارن علوم کی تحصیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں جن کے ذریعے عوام کو بہکا سکیں اور انہیں اپنے دامن فریب میں الجھا سکیں۔ بعض لوگ علوم مناظرہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول نظر آتے ہیں، بعض لوگ فقہ کی اختلافی جزیات کی تحصیل میں مصروف ہیں۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مطمع نظر ہے، اور وہ یہ کہ اپنے ہم عصروں پر فوقیت حاصل کریں اور حاکمان وقت کے درباروں میں انہیں کوئی اچھا مقام مل جائے۔ کسی کو عہدہ قضا کی خواہش ہے، کوئی حاکم بننا چاہتا ہے، کوئی اوقاف کی تولیت کا عزم رکھتا ہے، دین کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا طالب علم ملے جو علم کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہو تو اسے موقع ضرور دینا چاہیے۔ طالب صادق کو محروم رکھنا بڑا گناہ ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ اس سے پہلے بھی اسی کتاب کے کسی باب میں گزرا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا مگر علم نے اللہ کے سوا کسی کے لیے ہونے سے انکار کر دیا۔ اس مقولے سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ فقہا غیر اللہ کے لیے فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر فقہا کی آخری زندگی پر نظر ڈالو، کیا حقیقت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں یا زہد اختیار کر لیتے ہیں؟ ایسا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیا کی طلب میں مرتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک اسی کے حریص رہتے ہیں۔ مقولہ سن کر کوئی حکم لگانے کے بجائے آنکھیں کھول کر خود دیکھو، مشاہدہ کرو، پھر کوئی فیصلہ کرو۔ ہمارے خیال میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد العلوم حدیث، تفسیر قرآن، سیر انبیاء و صحابہ میں ان علوم میں واقعتاً تخویف و تحذیر موجود ہے۔ ان کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ علم کلام اور علم فقہ جو معاملات کے فتاوی اور مذہبی خلافیات پر مشتمل ہیں کی یہ تاثیر نہیں ہے کہ دنیا کی وجہ سے حاصل کیے جائیں اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں، بلکہ ان علوم کے حاصل کرنے والے آخر تک دنیا کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ البتہ اس کتاب احیاء العلوم میں ہم نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ طالب علم کو اللہ کی طرف واپس لا سکتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص دنیا کی غرض سے ان مضامین کا علم حاصل کرے تو اسے اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کتاب قلوب میں اللہ کا خوف اور آخرت کی رغبت پیدا کرتی ہے اور دنیا سے اعراض پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو حدیث، تفسیر اور آثار صحابہ و تابعین میں مل جاتے ہیں۔ اختلافی مسائل اور مناظرانہ کج بحثوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم دوبارہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ انسان دھوکہ نہ کھائے اور ان علوم کی تحصیل میں یہ سمجھ کر مشغول نہ ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ آدمی کو اپنی غلطی کم ہی نظر آتی ہے۔ جو اہل علم تعلیم و تدریس پر شدت سے حریص ہوتے ہیں، عجب نہیں کہ ان کی یہ تمام تگ و دو کسی جاہ کی خاطر ہو یا دو جاہلوں کے مقابلے میں اپنی برتری کی خواہش رکھتے ہوں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم کی آفت تکبر ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم کی آفت نسیان ہے اور حسن کی آفت تکبر ہے۔ یہ روایت متین نے اپنی مسند میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ بشر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی سماعت کردہ احادیث کے 17 صندوق زیر زمین دفن کر دیے تھے اور حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، اس لیے بیان نہیں کرتا، اگر میرے دل میں اس کی خواہش نہ ہوتی ضرور بیان کرتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ حدثنا، یعنی ہم نے حدیث بیان کی، دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص حدثنا کہے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کی وسعت اور فراخی اسی کا طالب ہے۔ رابعہ ادویہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کی رغبت و خواہش نہ ہو تو تم بہترین انسان ہو۔ انہوں نے عرض کیا، بھلا مجھے دنیا کی کس چیز میں رغبت ہے؟ فرمایا، حدیث میں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے شادی کی، حدیث بیان کی اور سفر کیا، اس نے گویا دنیا کی طلب کا اظہار کیا۔ کتاب العلم میں ہم نے علم کی ان آفات پر تنبیہ کی ہے۔ احتیاط اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ کم سے کم شاگرد بنائے جائیں۔ ذلت کے ذریعے ہی آدمی اس طرح کی احتیاط کر سکتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا یہ مشغلہ ترک کر دیں۔ ابو سلیمان خطابی نے بھی علماء کو یہ نصیحت کی ہے کہ جو لوگ تمہارے پاس علم کی رغبت لے کر آئیں انہیں ٹال دو، اس لیے کہ تم ان سے نہ مال حاصل کر سکتے ہو اور نہ جمال، وہ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں۔ جب تم سے ملیں گے تو تمہاری خوشامد کریں گے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری برائی کریں گے۔ یہ لوگ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور باہر نکل کر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ منافق، چغل خور، دغا باز اور فریب کار لوگ ہیں۔ اپنی مجلس میں ان کا ہجوم دیکھ کر دھوکا مت کھانا۔ ان کا مقصد علم کا حصول نہیں ہے، بلکہ یہ جاہ و مال کی غرض لے کر آئے ہیں اور اپنے اغراض کی تکمیل کے لیے تمہیں ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ان کی کسی غرض کی تکمیل میں ادنا کوتاہی بھی کی تو یہ تمہارے شدید ترین دشمن بن جائیں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے حلقہ درس میں ان کی آمد تمہاری ذات پر ان کا احسان عظیم ہے، اور وہ تعلیم کو تمہارا واجب حق تصور کرتے ہیں اور تم سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم ان کی خاطر اپنی عزت، جاہ اور دین سب کچھ داؤ پر لگا دو۔ ان کے دشمنوں کے دشمن اور دوستوں کے دوست بنو، ان کے قریب و عزیز کی مدد کرو۔ تم عالم ہو لیکن وہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم مطبوع ہو لیکن وہ تمہیں اپنا تابع سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عوام الناس سے کنارہ کش رہنا شرافت کی نشانی ہے۔ یہ ابو سلیمان خطابی کی طویل نصیحت کا ماحصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خطابی نے جو کچھ فرمایا درست فرمایا۔ ہمارے دور کے مدرسین اور معلمین کی واقعتاً یہی حالت ہے، انہیں غلام سمجھا جاتا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے ان کی ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو مجرم ہیں، قابل گردن زدنی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے مال میں طالب علم کا وظیفہ مقرر نہ کرے تو اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا۔ ایک معمولی مدرس کی یہ اوقات کہاں کہ وہ اپنا گھر بھی سنبھالے اور تلامذہ کے پیٹ کا دوزخ بھی بھرے۔ مجبوراً وہ سلاطین حکام کے در پہ جب رسائی کرتا ہے اور ان کی امداد سے اپنا ذاتی مدرسہ چلاتا ہے۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہے اس پیشے میں۔ پھر سلاطین کے غلامی کافی نہیں، وہ لوگ اپنے کسی عامل یا جاگیردار کو سفارش لکھ دیتے ہیں اور یہ مدرس بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور سلاطین و حکام اس کی جھولی میں چند سکے اس طرح ڈال دیتے ہیں گویا وہ اس کی اپنی جیب خاص سے اعانت کر رہے ہوں۔ پھر یہ درد سری یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ زیر تعلیم طلبہ کے طعام اور قیام کے مصارف میں تقسیم اور توازن اور ترتیب کے تمام آداب کی تکمیل بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر منتہی طلبہ کو کم ملے تو انہیں شکایت رہتی ہے اور وہ حماقت اور اہل فضل سے ناواقفیت کے تانے دیتے ہیں۔ برابر ملے تو بے وقوف اپنی تلخ و تند باتوں سے بیچارے مدرس کا سینہ داغ داغ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بربادی، لیکن اسے اپنی تباہی اور رسوائی کا احساس کہاں؟ وہ تو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میری یہ تمام تر جد و جہد، یہ ساری سعی و کاوش رضائے الہی کے لیے ہے۔ میں شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوں، اللہ کے دین کا علم عام کر رہا ہوں، سلاطین کے ان اموال سے جو بلا شبہ ملی مفادات کے لیے وقف ہیں طالبان دین کی کفالت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اشاعت علم سے اہم تر مقصد کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ علماء سے دین کی نمود اور علم کی ترقی اور کلمۃ الحق کی سربلندی ہے۔ اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا نہ ہوتا اور اس کی عقل اس مردود کی سخت زنجیروں میں قید نہ ہو گئی ہوتی تو وہ زمانے کی خرابی کا ادراک ضرور کر لیتا۔ آج کل ایسے فقہا زیادہ ہو گئے ہیں جو ہر جائز و ناجائز مال کو لقمہ تر سمجھتے ہیں اور حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ ان کی یہی بے احتیاطی اور بدعملی عوام کو کھٹکتی ہے اور وہ معاصی پر جری ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رعایا کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری سلاطین پر عائد ہوتی ہے اور سلاطین کی بدعملی کے ذمہ دار علماء ہیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ علماء غلط روی کا شکار ہوں اور ان کی بصیرت غفلت کے دبیس پردوں میں مستور ہو جائے۔ دوسرا فائدہ افادہ اور استفادہ۔ استفادہ کا مطلب ہے لوگوں سے نفع اٹھانا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں سے ملاقات کے ذریعے ہی نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر اختلاط نہ ہو تو یہ انتفاع محال ہے۔ جو شخص معاملات اور کسب و اکتساب کا ضرورت مند ہے وہ ترک عزلت پر مجبور ہے۔ یہ صحیح ہے کہ معاملات میں شریعت کی متعین کردہ حدود کی پابندی کرنا دشوار گزار امر ہے، لیکن یہ مجاہدہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تاہم جن لوگوں کے پاس بقدر کفایت مال ہو ان کے لیے عزلت ہی بہتر ہے، بشرط یہ کہ وہ قناعت پسند بھی ہوں۔ ان کے حق میں عزلت اس لیے بہتر ہے کہ اب آمدنی کے اکثر و بیشتر ذرائع معصیت سے آلودہ ہو گئے ہیں۔ ہاں اگر آمدنی کا کوئی جائز ذریعہ ہو اور زیادہ مال حاصل کر کے خیرات کرنے کی نیت ہو تو یہ نفلی عزلت سے بہتر ہے، لیکن اس عزلت سے بہتر نہیں جو اللہ کی معرفت اور شرعی علوم و حقائق کے ادراک کے لیے ہو، اور نہ اس عزلت سے بہتر ہے جس میں آدمی ہمتن باری تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ کیفیت شخص کی ہوتی ہے جسے مناجات میں انس کشف و بصیرت کے ساتھ میسر ہو، نہ کہ فاسد خیالی اور وہم کے طور پر۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے یا اپنے بدن سے ان کی مدد کرے۔ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا اور ان کی مالی یا بدنی خدمت انجام دینا کار ثواب ہے۔ یہ ثواب بھی مخالطت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ لوگوں کو اس طرح کا نفع پہنچانے پر قادر ہو، اس کا یہ طرز عمل عزلت سے بہتر ہے، بشرط یہ کہ اس کی عزلت نفلی نمازوں اور بدنی اعمال یعنی وظائف وغیرہ کے لیے ہو۔ لیکن اگر وہ دوام ذکر و فکر کے ذریعے قلب کے اعمال انجام دے رہا ہو تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ تنہا رہے اور اپنی مشغولیت جاری رکھے۔ تیسرا فائدہ تادیب و تعدب۔ اختلاط کا ایک فائدہ تعدب و تادیب ہے۔ تعدب سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی کا نفس مرتاز ہو جائے اور لوگوں کی ایزا پر تحمل کرنے کا عادی بن جائے۔ نفس کی شہوت اور غرور کے خاتمے کے لیے تعدب ضروری ہے، اور یہ چیز اختلاط کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ان لوگوں کے حقوق میں اختلاط ہی بہتر ہے جن کے اخلاق مہذب نہ ہوں اور جن کی خواہشات حدود شرعیہ کے تابع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کے خادم اپنے کام کو خدمت تصور کرتے ہیں اور اسے اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ بازار والوں کے سامنے صوفیہ کے لیے دست سوال دراز کرنے میں ذلت بھی ہے، اور ذلت سے نفس کی رعونیت ختم ہوتی ہے، دوسری طرف انہیں صوفیوں کی دعاؤں کی برکت بھی حاصل رہتی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں خانقاہی خدمت کا یہی مفہوم تھا، اب اس میں دوسری فاسد اغراض بھی مل گئی ہیں اور پہلی جیسی بات باقی نہیں رہی ہے۔ یہ تبدیلی صرف خانقاہوں کے نظام ہی میں واقع نہیں ہوئی، بلکہ دین کے دوسرے شعائر بھی اپنی اصل حیثیت سے منحرف ہو چکے ہیں، اب خدمت کو تواضع اور انکساری کے اظہار کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے مریدین کی کثرت اور مال کی ذخیرہ اندوزی کا وسیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً خدمت سے کسی کا مقصد یہی ہو تو اس کے حق میں عزلت ہی بہتر ہے، اور اگر رعونت نفس اور کبر و غرور کے خاتمے کی نیت ہو تو اسے اختلاط کرنا چاہیے، کیونکہ عزلت میں اس کے امراض کا علاج نہیں ہے۔ پھر بات ریاضت ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، ریاضت تو پہلی منزل ہے، یا کہنا چاہیے کہ سفر کے آغاز کی تیاری ہے۔ جس طرح گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گھوڑے کی تربیت سے صرف تربیت ہی مقصود ہے، بلکہ مقصود سفر ہے، تاکہ وہ اپنے سوار کو بسہولت اس کی منزل تک پہنچا دے۔ نفس بھی انسان کی سواری ہے، نفس کی ریاضت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس پر سوار ہو اور راہ آخرت کی دشوار گزار وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کرتا ہوا منزل تک پہنچے۔ اگر نفس مرتاز نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ راستے میں سرکشی کرے اور اپنے سوار کو نقصان پہنچائے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصد سواری ہے، اور اب اگر کوئی شخص ساری عمر نفس کی ریاضت میں لگا رہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی سواری کے جانور کو سدھانے میں زندگی گزار دے اور اس پر سوار نہ ہو۔ فائدہ اس صورت میں بھی ہے، یعنی وہ شخص اپنے جانور کی سرکشی سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ فائدہ مقصود بالذات تو نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ سواری کے لیے مفید ثابت ہو۔ اسی طرح نفس سے صرف ترک شہوت ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ راستے کی دشواریوں کو انگیز کرتے ہوئے آخرت کی منزل تک پہنچنا مقصود ہے، ورنہ شہوات تو قوم اور موت کے ذریعے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے اس مجاہدے کی اور اس ریاضت کی؟ اس راہب کی طرح نہ ہو جس نے کہا تھا کہ میں تو وہ پاگل کتا ہوں جس نے اپنے نفس کو لوگوں کو ایذا پہنچانے سے روک دیا ہے۔ یہ راہب ایذا پہنچانے والے سے یقیناً اچھا تھا، لیکن ترک ایذا پر ہی تو قناعت نہ کرنی چاہیے۔ ترک ایذا تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے، لیکن کیا اس سے طریق آخرت طے ہوگا؟ معلوم ہوا کہ طریق آخرت کے سفر کی اہمیت ہے۔ سالک کو اسی مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، اس کے لیے اختلاط سے زیادہ عزلت معین و مددگار ہے، یعنی اولاً اس کے حق میں اختلاط بہتر ہے۔ جب ریاضت تام ہو جائے اور سلوک کی منزلیں قطع ہونے لگیں تو عزلت بہتر ہے۔ تادیب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کرے، تادیب کا تعلق شیخ سے ہے، وہ اپنے مریدین کی اصلاح و تربیت ان کی مخالطت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ شیخ کی حیثیت معلم کی سی ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم معلم کا حکم بیان کر آئے ہیں، وہی حکم شیخ کا بھی ہے، یعنی اگر اسے طالبان صادق ملیں اور خود اس کی نیت بھی اصلاح و تربیت سے بخیر ہو جاؤ منصب کا حصول یا کوئی دوسری غرض فاسد دل میں نہ ہو، تو اصلاح و تربیت سے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ جو آفات علم میں ہیں وہی ریاضت میں بھی ہیں، فرق اتنا ہے کہ طالبان ریاضت میں طلب دنیا کی علامت بعید اور طالبان علم میں قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں۔ شیخ کو چاہیے کہ وہ عزلت و اختلاط کے فوائد اور نقصانات پیش نظر رکھیں اور اپنے احوال کی مناسبت سے فیصلہ کریں۔ اختلاط و عزلت میں سے کسی ایک کی افضلیت کا مسئلہ دقیق اجتہاد سے متعلق ہے، اس لیے نفی و اثبات کا کوئی مطلق حکم لگنا مشکل ہے۔ چوتھا فائدہ موانست. موانست کا مطلب ہے کہ کسی سے انس حاصل کرنا اور انس دینا. ذلت سے یہ فائدہ بھی فوت ہو جاتا ہے. یہ فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ولیموں، دعوتوں اور دوسری معاشرتی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں. اس شرکت سے نفس انسانی لذت حاصل کرتا ہے. یہی موانست ہے. بعض اوقات یہ موانست حرام طریقے سے حاصل کی جاتی ہے. مثلا ان لوگوں سے انس حاصل کرنا جن سے انس حاصل کرنا شرن درست نہ ہو. اور کبھی یہ موانست مباح ہوتی ہے اور کبھی کسی امر دینی کی وجہ سے مستحب ہوتی ہے، جیسے کوئی مشائخ سے انس حاصل کرے کہ ان کی زندگی تقوی اور اتباع شریعت سے عبارت ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال کے مشاہدے سے دل کو راحت ہوگی، نشاط اور عبادت کی تحریک پیدا ہوگی، اس لیے کہ قلوب بھی جبر و اکراہ سے بے نور ہو جاتے ہیں. تنہائی ایک جبر ہی تو ہے، خاص طور پر ان قلوب کے لیے جو اس کے عادی نہ ہوں. اگر ایسے قلوب کے لیے گاہے گاہے تفریح کا سامان ہوتا رہے تو یہ ترقی کے مزید مدارج طے کریں گے. عبادت میں نرمی بھی احتیاط کا کام ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں قلب کو راحت ملتی ہے اور سارا تعب زائل ہو جاتا ہے. قلب کا تعب یا اکتاہٹ حیرت انگیز بھی نہیں ہے. حدیث میں ہے، ان اللہ لا یملا حتی تملو، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. قلب کا تھکنا اور اکتاہٹ محسوس کرنا فطری امر ہے. عبادت ایک مجاہدہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے نفس کو مسلسل کسی وقفے کے بغیر اس مجاہدے میں مصروف رکھے تو کیا وہ اکتائے گا نہیں؟ ممکن ہے زور زبردستی سے قلب مصروف رہے لیکن تابکے. آخر تھکن غالب آتی ہے. دین نے طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا مکلف نہیں بنایا. جو ایسا کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. دین میں نرم روی ہی پسندیدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی، ان ھذا الدین متین فادخل فیہ برفق، کا بھی یہی مطلب ہے. نگاہ دوربین رکھنے والے بزرگان دین کا شیوا بھی یہی رہا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وسوسوں کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کے پاس نہ بیٹھتا. معلوم ہوا کہ وسوسوں کے خاتمے کا مؤثر علاج یہی ہے کہ لوگوں سے ملے جلے. تنہائی میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں دور ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اندیشہ اوہام نہ ہوتا تو میں ایسے شہروں میں چلا جاتا جہاں کوئی انیس نہ ہوتا. ذلت نشی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی رفیق ہو جس سے وہ دن رات میں دو چار گھڑی بات کر سکے. ہاں وہ رفیق ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم نشینی کے یہ چند لمحے تنہائی کی تمام ساعتوں کو برباد کر سکے، بلکہ اچھا رفیق تلاش کرے. رفاقت دین میں بھی مؤثر ہے اور دنیا میں بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصحبت میں بھی گزری ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اچھا رفیق وہی ہے جو تم سے ملے تو تم اس سے دین کے امور پر اور دل کے احوال پر گفتگو کرو. اس سے راہ حق پر ثابت قدمی میں اپنی کوتاہی اور قصور ہمت کی شکایت کرو اور اس کوتاہی کے خاتمے کی تدبیریں دریافت کرو. یہ اختلاط بے فیض نہیں ہے، اس سے نفس کو راحت ملتی ہے. اور یہ موضوع بہت زیادہ وسیع بھی ہے. یہ نہیں کہ دو چار مجلسوں میں ختم ہو جائے، کیونکہ طریق آخرت خاردار رہ گزر ہے. قدم قدم پر الجھنیں اور دشواریاں ہیں. اس لیے سالک کو عجز اور قصور ہمت کی شکایت ہونا کچھ بعید نہیں ہے. یہ بھی حیرت انگیز نہیں کہ شکایتوں کا سلسلہ طویل ہو جائے اور زندگی بھر چلتا رہے۔ جو شخص اپنے نفس سے مطمئن ہے وہ فریب میں مبتلا ہے، اسے اصلاح کی ضرورت زیادہ ہے۔ بہرحال موانست کی یہ نوعیت بعض لوگوں کے حق میں ذلت سے بہتر ہے۔ موانست سے پہلے سالک کو اپنے قلب اور جلیس دونوں ہی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، بعد میں عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ پانچواں فائدہ، ثواب حاصل کرنا۔ ثواب حاصل کرنا اور دوسروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا بھی مخالطت ہی سے ممکن ہے۔ ثواب حاصل کرنے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا جنازے کی مشائیت کرے، مریضوں کی عیادت کرے، عیدین کی نماز میں حاضری دے، جمعہ کی نماز اور تمام نمازوں کی جماعت میں حاضری ضروری ہے، اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی شدید ضرر کا اندیشہ ہو تو ترک جمعہ وہ جماعت کی اجازت ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ نکاح کی تقاریب اور دعوتوں میں شرکت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اس شرکت سے دائی کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ دوسروں کو ثواب اس طرح پہنچایا جا سکتا ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھے تاکہ لوگ اس کی عیادت کے لیے آ سکیں اور اس کی خوشی و غم میں شریک ہو سکیں۔ لوگوں کی تعزیت، عیادت اور تہنیت پر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عالم ہو اور وہ لوگوں کو اپنی زیارت و ملاقات کی اجازت عطا کرے تو انہیں اس زیارت کا ثواب بھی ملے گا، اور کیونکہ وہ شخص ان کے ثواب کا سبب بنا ہے اس لیے وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ بہرحال سالک کو مخالطت کی اس افادیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور نفع و نقصان کے ہر پہلو پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احوال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کبھی اس کے نزدیک ذلت راجح ہوگی اور کبھی مخالطت۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ نہ دعوتیں قبول کرتے تھے اور نہ مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور نہ جنازوں میں شرکت کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں مقید رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، صرف نماز جمعہ اور زیارت قبور کے لیے گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے۔ بعض بزرگ گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر جا بسے تھے تاکہ عبادت کے لیے یکسو ہو سکیں اور دنیا کی کوئی مشغولیت ذکر الہی میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ چھٹا فائدہ، توازو۔ توازو کا تعلق افضل مقامات سے ہے۔ تنہائی میں توازو کا اظہار ممکن نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تنہائی تکبر ہی کی بنا پر اختیار بھی کی جاتی ہے، یا یہ کہیے کہ تنہائی سے تکبر دور نہیں ہوتا اور نہ توازو و انکساری کا وصف پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ کسی حکیم نے حکمت کے فن میں 360 صحیفے تصنیف کیے، اپنے کارنامے پر وہ اس قدر نازاں ہوا کہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ تصور کرنے لگا۔ اللہ نے اس وقت کے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے زمین کو نفاق سے بھر دیا ہے اور میں تیرا یہ نفاق قبول نہیں کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس تنبیہ کے بعد وہ گوشہ تنہائی میں چلا گیا اور زمین کے نیچے کسی تہخانے میں رہنے لگا۔ خلوت کے اس ریاض اور مسلسل عبادت نے پھر تکبر کو موقع دیا اور وہ اسی سابقہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ اس عمل سے یقیناً میں نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ تم اس وقت تک میری خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک لوگوں سے نہ ملو جلو، ان کی ایذا پر صبر نہ کرو۔ اس وحی کے بعد وہ شخص تہخانے سے باہر آیا، بازاروں میں گیا، لوگوں سے ملا جلا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوا، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور بازاروں میں چلا پھرا۔ اس کا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوا اور اسے پیغمبر کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ اب تم صحیح راستے پر ہو، تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے لیے تنہائی اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ محض اس لیے عام محفلوں میں آنے جانے سے رکتے ہیں کہ وہاں نہ ان کی تعظیم کی جائے گی اور نہ ان کی پیشوائی ہوگی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اس سے کہیں اعلیٰ و ارفا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں۔ انہیں یہ غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ اگر ہم لا تعلق رہے تو ہماری بڑی تعریف ہوگی اور دور دور تک شہرت پہنچے گی۔ بعض لوگ اس لیے بھی عزلت اختیار کرتے ہیں کہ اپنے ظاہری اور باطنی عیوب کی پردہ داری کے لیے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا کہ روپوش ہو جائیں اور لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیں۔ سادہ لوح عوام اور معتقدین یہ سمجھنے لگیں کہ ہمارے شیخ بیچارے بڑے ہی نیک ہیں، ان کا تمام وقت عبادت میں اور ذکر و فکر میں گزرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ ان کے اس اعتقاد کی عملی تکذیب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ خود کسی کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، نہ کسی تقریب میں، نہ بیماری اور موت میں، اور نہ محض ملاقات کے لیے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سلاطین و حکام ان کے یہاں آئیں اور ان کے دروازوں پر عوام کا ہجوم ہو، جب وہ باہر نکلیں تو لوگ ان کی دست بوسی کریں اور اسے اپنے لیے تبرک سمجھیں۔ ان لوگوں کو اگر عبادت کی وجہ سے عزلت محبوب ہوتی تو وہ دوسروں کا اپنے یہاں آنا بھی پسند نہ کرتے، بلکہ وہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی طرح ہوتے کہ ان کے ایک دوست ملاقات کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارے لیے بن سنور کر بیٹھوں؟ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک حاکم کو اسی طرح کا جواب دیا تھا۔ حاکم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی کوئی ضرورت بیان فرمائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ نہ میں تمہیں دیکھوں اور نہ تم مجھے دیکھو۔ بہرحال جو لوگ گوشائے تنہائی کے باوجود ذکر و فکر میں مشغول نہیں ہیں، وہ در حقیقت اپنے احترام و وقار کے لیے اور اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر و ذلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ عمل سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ جو لوگ علم اور دین میں بڑے ہوتے ہیں، اختلاط اور تواضع سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کھجوریں اور نمک وغیرہ اشیاء اپنے ہاتھوں یا دامن میں لیے چلے آتے، کوئی کچھ کہتا تو یہ شعر سنا دیتے: لا ينقص کامل من کمالہ ماجر من نفع الى عیالہ۔ ترجمہ: اگر کوئی شخص اپنے عیال کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو اس سے اس کے کمال میں کمی نہیں آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابی رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے اقابرین صحابہ لکڑی کے گٹھر اور آٹے کی بوریاں اپنے کندھوں پر لاد لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے والی ہونے کے باوجود جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے اور سر پر گٹھر رکھے ہوئے شہر میں داخل ہوتے اور لوگوں سے کہتے: اپنے امیر کو راستہ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک بھی یہی تھا کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے اور خود ہی اٹھا کر لے جاتے۔ کوئی صحابی عرض کرتا: یا رسول اللہ، مجھے دے دیجئے، میں لے چلوں۔ ارشاد فرماتے: اس کا مالک اسے اٹھا کر لے جانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور یہ ابو یالہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حسن ابن علی کسی راستے سے گزرتے اور فقراء انہیں اپنے سامنے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھانے کی دعوت دیتے تو آپ کسی تکلف یا ہچکچاہٹ کے بغیر سواری سے اترتے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ تعالی متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو لوگ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر لوگوں کی تحسین و آفرین اور حسن اعتقاد کے خواہاں ہیں، وہ فریب کا شکار ہیں، اگر انہیں صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ یہ بات اچھی طرح جان لیتے کہ لوگوں سے کسی فائدے کی توقع رکھنا خام خیالی ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص خواہ وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، باری تعالی کی مرضی کے خلاف نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو مخلوق کو خوش کر کے باری تعالی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ باری تعالی کو خوش کرنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ اگر خوش ہے تو ساری دنیا کی ناراضگی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ خفا ہے تو ساری دنیا کی خوشنودی اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس ابن عبد العالی سے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں بطور خیر خواہی تمہیں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ لوگوں سے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ سالک آخرت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں سے غلط توقعات وابستہ کرنے کے بجائے اپنی مصالح سامنے رکھنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، من اراقب الناس مئت غم وفاز باللذت الجسور، ترجمہ، جو شخص لوگوں کا لحاظ کرتا ہے وہ غم میں مر جاتا ہے، دنیا میں لذت اس کو ملتی ہے جو بے باک ہو، یعنی کسی کی پرواہ کرنے والا نہ ہو۔ سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شاگرد سے فرمایا کہ فلاں عمل کرو، اس نے عرض کیا، استاد محترم، میں لوگوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے معذور ہوں۔ آپ نے اپنے دوسرے تلامذہ سے فرمایا کہ آدمی کو حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں دو وصفوں میں ایک سے ایک نہ پایا جائے، ایک یہ کہ لوگ اس کی نظروں سے گر جائیں اور وہ ذات حق کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لائے، اور یہ یقین رکھے کہ حق سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی ذات نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے اور یہ کسی حال کی پرواہ نہ کرے، خواہ لوگ اس سے خوش ہوں یا ناخوش، اسے اچھا کہیں یا برا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کچھ دوست اور کچھ دشمن نہ ہوں، اس لیے ہمیں صرف اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، ابو سعید، بعض لوگ آپ کی مجلسوں میں محض اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی لغزشوں پر نظر رکھیں اور آپ کو اپنے لایعنی اور پیچیدہ سوالات کے ذریعے پریشان کریں۔ آپ یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بھائی، تمہیں ایسے لوگوں پر خفا نہ ہونا چاہیے، میں نے اپنے نفس سے جنت کی سکونت اور باری تعالی کی ہمسائیگی کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے تو بس یہی ایک لالچ اور تما ہے، مجھے کبھی اس کی امید نہیں رہی کہ میں لوگوں سے سلامت رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے خالق کائنات، رازق عالم، اللہ کو نہیں چھوڑا، بھلا مجھے کیا چھوڑیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالی سے عرض کیا، اے اللہ، لوگوں کی زبانوں کو مجھ سے روک دے۔ فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی، تمہارے لیے کیسے پسند کروں؟ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اے عزیر، جب تک تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ میں تمہیں مسواک بنا دوں کہ جب چاہیں لوگ منہ میں لے لیں، یعنی تمہاری برائی کریں، اور جب چاہیں نکال دیں، یعنی تمہاری برائی سے باز رہیں، اس وقت تک تمہارا شمار متواضعین میں نہیں ہو سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی عقیدتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو محبوس رکھتا ہے، وہ دنیا میں بھی قید تنہائی کاٹ رہا ہے اور آخرت کا عذاب بھی اس کا منتظر ہے۔ بلا شبہ آخرت کا عذاب زیادہ ہولناک اور شدید ہوگا۔ وہ ذلت صرف ان لوگوں کو زیب دیتی ہے جو لوگوں کی تعریف و توصیف سے بے نیاز ہو کر محض رضاء الہی کے لیے اس کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو غرق کر دیں۔ ساتواں فائدہ تجربات کا حصول. تجربات لوگوں کے احوال دیکھنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ امر اختلاط کے بغیر ممکن نہیں ہے. آدمی کے طبعی عقل دین اور دنیا کے مصالح سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ مصلحتوں کا صحیح علم تجربے سے ہوتا ہے. چنانچہ نا تجربہ کار اور غیر پختہ کار شخص کی عزلت میں خیر نہیں ہے. مثلا اگر کوئی لڑکا عزلت نشین ہو جائے تو ساری عمر علم اور تجربات کی روشنی سے محروم رہے گا اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا, بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اولاً علم حاصل کرے اور تعلیم کے دوران جو کچھ تجربات حاصل کر سکتا ہو حاصل کرے. اس کے بعد محض سماع احوال سے بھی فیض اٹھا سکتا ہے, اختلاط ضروری نہیں ہے. سب سے اہم تجربہ اسے اپنے ذاتی اوصاف اور اخلاق کا ہونا چاہیے اور یہ تجربہ خلوت میں نہیں ہو سکتا. تنہائی میں آدمی کے کسی بھی وصف کا اظہار ممکن نہیں ہے, نہ خوش اخلاقی کا, نہ غصہ کا, نہ کمینگی اور حسد کا. بہت سے حساس مزاج, کمینہ فطرت اور غصہ ور اشخاص تنہائی میں رہتے ہیں تو ان کی یہ خباثتیں ظاہر نہیں ہوتیں. یہ وہ اوصاف ہیں جن کا دور ہونا انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب ان اوصاف خبیثہ کا ظہور ہو انہیں دبا دیا جائے, بلکہ باطن میں ان کا وجود ہی مہلک ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں. ان اوصاف خبیثہ کا اظہار تحریک ہی سے ہوتا ہے. ایسے قلوب کی مثال جن میں یہ اوصاف موجود ہوں ایسی ہے جیسے پھوڑا کہ اس میں فاسد مواد بھرا رہتا ہے اور جب تک اسے حرکت نہ ہو یا کوئی ہاتھ اس سے مس نہ کرے اس وقت تک درد محسوس نہیں ہوتا. فرض کیجئے کہ ایسا شخص جس کے پھوڑا ہو آنکھ سے بھی محروم ہے کہ اپنا پھوڑا دیکھ سکے اور ہاتھ سے بھی محروم ہے کہ چھو سکے, اور کوئی دوسرا شخص بھی اس کے پاس موجود نہیں جو اسے آگاہ کر سکے. اس صورت میں وہ یہی سمجھے گا کہ میں صحت مند ہوں اور میرے جسم میں کوئی فاسد مادہ باہر نکلنے کے لیے بیتاب نہیں ہے. لیکن اگر اسے حرکت ہو یا کسی ڈاکٹر کا نشتر لگے تو اس میں سے فاسد مادہ اس طرح نکلتا ہے جس طرح بند پانی سے فوارہ ابلتا ہے. اسی طرح جن دلوں میں کینہ, بخل, حسد اور غصہ جیسی مذموم صفات بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی تحریک ہی سے پھٹتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ راہ آخرت کے سالکین اور تزکیہ نفس کے طالبین اپنے دلوں کی آزمائش کر لیا کرتے تھے. جو حضرات یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے قلوب تکبر کی برائی میں ملوث ہیں وہ اپنی پشتوں پر پانی کے مشکیزے اور سروں پر لکڑی کے گٹھر رکھ کر اپنی بڑائی کا علاج کیا کرتے تھے اور بازاروں میں پھر کر اس کا تجربہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑائی ان کے دلوں میں ابھی تک باقی ہے یا نہیں. نفس کی شرارتیں اور شیطان کی فریب کاریاں اتنی زیادہ مخفی ہیں کہ انسان کم ہی ان کا ادراک کر پاتا ہے, اور اگر کر بھی لے تو مشکل ہی سے نجات ملتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے 3 برس کی نمازیں دوبارہ پڑھیں. ہوا یوں کہ میں تمام نمازیں جماعت کے ساتھ اور پہلی صف میں پڑھا کرتا تھا. ایک روز مسجد میں تاخیر سے پہنچا, جماعت کھڑی ہو چکی تھی, دوسری صف میں جگہ ملی, کھڑا تو ہو گیا لیکن دل بڑا نادم تھا اور بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. نماز سے فارغ ہوا, اپنے احساس ندامت کا احتساب کیا اور نتیجے پر پہنچا کہ میری یہ سالہ سال کی نمازیں جو میں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کی تھیں سراسر ریا اور نام و نمود کی خواہش کے لیے تھیں, ان میں جذبہ اخلاص شامل نہیں تھا. میں اس احساس سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا کہ لوگ مجھے سابقین الی الخیر میں شمار کرتے ہیں اور میرے اس عمل کو سراہتے ہیں۔ بہرحال خبائث کے اظہار کے لیے اختلاط کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ سفر کو مظہر اخلاق قرار دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ سفر دائمی اختلاط اور رفاقت کی ایک صورت ہے۔ اس دوران آدمی کے طرز عمل کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ ان صفات مذمومہ کے معانی اور حقائق تیسری جلد میں بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے خیال میں ان صفات سے ناواقفیت بہت سے اچھے اعمال کے ضائع جانے کا سبب بنتی ہے، اور واقفیت سے تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو علم کو عمل پر فوقیت نہ دی جاتی، کیونکہ یہ بات محال ہے کہ نماز کا علم نماز سے افضل ہو، حالانکہ نماز مقصود بالذات ہے اور مقصود بالذات چیز افضل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عمل کے مقابلے میں علم کو شرف سے نوازا اور عابد کے مقابلے میں عالم کو افضل قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا رجل من اصحابی۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کسی ادنا صحابی کے مقابلے میں میری فضیلت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ علم کو عمل پر تین وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک وجہ وہی ہے جو ہم نے ابھی لکھی ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم کا نفع عام ہے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے تاریک قلوب کو علم کے نور سے منور کرتے ہیں، جبکہ عمل کا نفع خود عمل کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر علم سے اللہ کی ذات و صفات کا علم مراد لیا جائے تو یہ بلا شبہ تمام ظاہری اعمال سے افضل ہے، کیونکہ اعمال کا مقصود و ماحصل ہی یہ ہے کہ آدمی کا دل مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہو۔ اس علم میں علم ہی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ یہ علم مریدین کی منتہائے غرض ہے، اور علم اس کے لیے شرط کے قائم مقام ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب بھی یہی ہے، الیہ یسعد الکلم الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 10۔ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے۔ کلم طیب سے مراد باری تعالی کی ذات و صفات کا علم ہے، اور عمل صالح اس کے لیے حمال کی طرح ہے، یعنی اسے باری تعالی تک پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے مرفوع رافع کے مقابلے میں افضل ہی ہوگا۔ یہ بحث جملہ معترضہ کے طور پر زبان قلم پر آ گئی، ورنہ یہ موضوع اس بحث کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اب ہم سابقہ بحث کی طرف چلتے ہیں۔ عزلت کے فوائد اور نقصانات کی اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عزلت کے متعلق مطلق افضلیت کا حکم لگانا غلط ہے، بلکہ کوئی حکم لگانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ متعلقہ شخص کون ہے، اس کے احوال کیا ہیں، اس کے جلیس اور رفقا کیسے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مذکورہ شخص کے لیے عزلت میں فائدہ ہے یا اختلاط میں، نیز یہ کہ عزلت سے اسے کون سے فوائد حاصل ہوں گے اور کون سے فوائد ضائع ہو جائیں گے اس صورت میں امر حق واضح ہو سکتا ہے اور علم کی فضیلت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر قول فیصل ہے، فرمایا، اے یونس، لوگوں سے انقباض رکھنا عداوت کا سبب بنتا ہے، اور ان سے زیادہ گھلنے ملنے سے برے ہم نشیں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تم اپنی کیفیت انقباس اور انبساط کے درمیان رکھو، یعنی نہ زیادہ گھلو ملو اور نہ دور دور رہو. معلوم ہوا کہ عزلت اور اختلاط میں اعتدال ضروری ہے، تاہم اگر حالات کا تقاضا یا فوائد و نقصانات کا موازنہ کسی ایک جانب کی افضلیت ثابت کرے تو پھر اعتدال پر زور دینا بھی صحیح نہیں ہے. اس باب میں امر حق اور قول فیصل یہی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے وہ ناتمام ہے یا اس کیفیت کی خبر ہے جس سے وہ خود دوچار ہے، اس کا یہ فیصلہ دوسرے شخص کے حق میں صحیح نہیں ہوگا. علم ظاہر میں صوفیاء اور علماء کا اختلاف بھی اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ صوفی اپنا حال بتلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں ان کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، اور عالم اپنی حالت سے قطع نظر مسئلے کا وہ جواب دیتا ہے جو حق ہو، اور حق ایک ہی ہوتا ہے، غیر حق بے شمار ہوتے ہیں. صوفیاء کرام سے درویشی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے مختلف جوابات دیے. وجہ یہی تھی کہ ہر صوفی کے پیش نظر اپنی کیفیت تھی. اگرچہ ہر جواب مجیب کے حال کے اعتبار سے حق تھا، مگر نفس الامر میں حق نہیں تھا، بلکہ حق ایک ہوتا ہے. ابو عبداللہ جلا نے درویشی کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں آستینیں دیوار پر مار کر کہو کہ میرا رب اللہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، درویش وہ ہے جو نہ کسی سے سوال کرے اور نہ مزاحمت کرے. اگر کوئی مزاحمت کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کرے، کوئی جواب نہ دے. سہل ابن عبداللہ نے جواب دیا، درویش وہ ہے جو نہ کسی سے کچھ مانگے اور نہ کوئی ذخیرہ کرے. ایک بزرگ نے درویشی کی یہ تشریح کی کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو اسے اپنی مت سمجھو. ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ درویشی یہ ہے کہ نہ شکایت کرو اور نہ مصیبت و پریشانی ظاہر ہونے دو. یہ مختلف جوابات ہیں. اگر 100 بزرگوں سے بھی یہی ایک سوال کیا جائے، ان کے جوابات مختلف ہوں گے. مشکل ہی سے کسی ایک کا جواب دوسرے کے جواب کے مطابق ہو سکے گا، اور یہ سب جوابات من وجہ درست ہوں گے، کیونکہ ہر صوفی اپنے اس حال کی خبر دے گا جس پر طاری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی کسی دوسرے صوفی کو تصوف میں ثابت قدم نہیں بتلاتا، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حق کی معرفت اور حق پر ثبات صرف اسے حاصل ہے. اس کا یہ دعویٰ صحیح بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف اپنے احوال پر رہتی ہے، دوسروں کی طرف التفات کی انہیں فرصت ہی نہیں ملتی. وہ اپنے حال میں مستغرق رہتے ہیں. اس کے برعکس جب علم کا نور چمکتا ہے تو تمام چیزوں کو احاطہ کر لیتا ہے اور اختلاف سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور امر حق واضح کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے زوال کے وقت سایہ اصلی کے سلسلے میں مختلف اقوال سنے ہیں. کوئی گرمی کے موسم میں 2 قدم بتاتا ہے اور کوئی نصف قدم بتاتا ہے. کوئی سردی کے موسم میں 7 قدم قرار دیتا ہے اور کوئی 5 قدم کہتا ہے. یہی حال صوفیوں کا ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے شہر کے سایہ اصلی پر قیاس کیا اور ایک رائے قائم کر لی، لیکن اس کا قیاس خود اس کے شہر کے حق میں تو صحیح ہے، دوسرے شہروں کے حق میں صحیح نہیں ہے. لیکن کیونکہ صوفی دوسروں کے احوال سے باخبر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے قیاس ہی کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے تمام قیاسات کو باطل قرار دیتا ہے. لیکن جو شخص زوال کے اسباب سے باخبر ہے اور اس سلسلے میں موسموں کے اختلاف پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ ہر موسم کے سایہ اصلی کو یکساں نہیں کہے گا. اس مثال سے صوفی اور عالم کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے. ذلت کے آداب، اختلاط و صحبت کے آداب ہم نے کافی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں، لیکن ذلت کے آداب ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، طوالت کی گنجائش نہیں ہے۔ ذلت کی تشریح اور فوائد و آفات کی وضاحت کے بعد طوالت کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ ذلت کرنے والے کو سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کو اپنی برائی سے اور خود کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ذلت اختیار کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اس گوشہ نشینی کی وجہ سے اس کوتاہی سے بھی نجات پا جاؤں گا جو مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں مجھ سے سرزد ہوئی۔ میری اس خلوت کا مقصد خدا تعالی کی عبادت کے لیے دل، دماغ اور اعضاء کی یکسوئی ہے۔ اس نیت کے بعد خلوت میں چلا جائے اور اپنا زیادہ تر وقت علم و عمل اور ذکر و فکر میں صرف کرے، کیونکہ ذلت کے ثمرات یہی چیزیں ہیں۔ لوگوں کو اپنے پاس بکثرت آمد و رفت رکھنے سے منع کر دے، کیونکہ یہ آمد و رفت دل جمعی کے منافی ہے۔ لوگ آئیں تو ان سے شہر کے احوال و واقعات دریافت نہ کرے، اگر وہ کسی موضوع پر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہوں تو اپنے کام میں مشغول رہے، ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ بعض اوقات یہ باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور عبادت کے دوران وسوسوں کی صورت میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کان میں خبروں کا پڑنا ایسا ہے جیسے زمین میں بیج کا پڑنا، جس طرح زمین کا سینہ چیر کر بیج پودے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ننا سا پودا اپنے برگ و بار کے ساتھ تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طرح خبریں بھی دل کی سطح پر ابھرتی ہیں اور اتنی پھیلتی ہیں کہ دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ یہی وسوسے ہیں۔ ذلت کے لیے وسوسوں کا منقطع ہونا بنیادی ضرورت ہے۔ ذلت نشین کو چاہیے کہ وہ کم پر قناعت کرے، معیشت میں قناعت نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگوں کی ضرورت محسوس کرے گا اور ان سے اختلاط رکھنے پر مجبور ہوگا، پڑوسیوں کی ایزا پر صبر کرے۔ بعض لوگ ذلت پر اس کی تعریف کریں گے اور بعض لوگ ترک صحبت پر اسے مردم بیزاری کا تانا دیں گے۔ اسے نہ اپنی تعریف پر خوش ہونا چاہیے اور نہ برائی پر مغموم، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ اگر ان کا اثر قبول کیا گیا تو وہ مقاصد پر اثر انداز ہوں گی اور نقصان پہنچائیں گی۔ ذلت سلوک آخرت کا ذریعہ ہے اور آخرت کا راستہ قلب کے اشتغال سے طے ہوتا ہے۔ قلب کے اشتغال کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی وظیفے کی مواظبت، باری تعالی کی ذات و صفات اور زمین و آسمان کے اسرار میں غور و فکر، اعمال کی باریکیوں کی جستجو اور مفسدات عمل کا جائزہ، اور ان سے بچنے کی تدبیروں کی تلاش۔ یہ وہ مشاغل ہیں جو فراغت ہی میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آدمی دوسرے کے معاملات میں خود کو الجھانے اور شہر بھر کی خبریں پوچھتا رہے تو یہ فراغت کیسے مل سکے گی؟ بعض اوقات یادیں بھی دوام ذکر و فکر میں مخل ہو جاتی ہیں۔ ذلت نشین کے لیے گھر یا باہر نیک عمل اور صالح فکر رکھنے والے کسی ایسے آدمی کا وجود بھی ضروری ہے جس کے پاس وہ دن بھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اس کی باتوں سے اپنا دل بہلا لے۔ اس طرح مسلسل محنت کا ناخوشگوار اثر زائل ہو جاتا ہے اور باقی اوقات دل جمعی رہتی ہے۔ وہ ذلت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آدمی دنیا سے پوری طرح لا تعلق ہو جائے اور اپنی ہر امید منقطع کر لے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بے حد مختصر سمجھے اور یہ خیال کرے کہ بس صبح و شام کا چکر ہے، یہ چکر کسی بھی وقت کسی بھی لمحے پورا ہو سکتا ہے۔ زندگی ناپائیدار ہو تو ہر خواہش منقطع ہو جاتی ہے، اور بہت سی دشواریوں کو انگیز کرنا اور مشقتوں پر صبر کرنا آسان نظر آتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ میری عمر طویل ہے تو پھر صبر نہ ہو سکے گا اور بہت سی خواہشیں دامن دل پکڑ کر کھینچیں گی، اور ذلت میں موت کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، تنہائی سے وحشت ہو تو قبر کی وحشت کا تصور کر لے، اور یہ یقین رکھے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے مانوس نہیں ہوگا وہ قبر کی وحشت ناک تاریکیوں اور تنہائیوں کا تحمل نہ کر سکے گا، اور جس دل میں اللہ کی یاد رچ بس گئی ہوگی وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ موت انس اور معرفت الہی کے محل کو منہدم نہیں کرتی، بلکہ یہ محل خدا کے فضل و کرم سے اس کی محبت و معرفت کے طفیل میں زندہ و پائندہ رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے شہداء کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 169 اور 170، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ جس شخص نے اپنے نفس کے خلاف جہاد میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے وہ بھی شہید ہی ہے، جیسا کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی صراحت فرمائی گئی: المجاہد من جاہد بنفسه وحواه، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عینیہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں لفظ ہوا نہیں ہے۔ ترجمہ: مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ صحابہ کرام نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا کرتے تھے، چنانچہ غزوات سے واپسی پر وہ یہ کہتے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔